بر محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھوجا پیرائی شیعہ اثنا عشری جماعت کی جانب سے تمام حضرات و خواتین کو ماہ رمضان المبارک کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آغا کو دعوت دوں، ایک اعلان سماعت فرمائیں. شہید حمید علی بوجانی کوئز کمپٹیشن پی سی این پر انشاءاللہ کل 16 رمضان المبارک سے ٹھیک 6 بجے کے بعد سے لے کر سوالات شروع ہو جائیں گے. ڈیٹیلز اس کی پی سی این پر دے دی جائیں گی، آپ تمام حضرات پی سی این چینل سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حزب اللہ تحریک اور ثمرات کے عنوان پر خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات.
بر دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین کے نام پر سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی طاقت نصیب فرمائی ہے. جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ آج کل کے رائج ترین اور مشہور ترین موضوعات میں سے ایک موضوع ہے، حزب اللہ تحریک اور ثمرات. تحریک کے عنوان سے ہم حزب اللہ کو کس عنوان سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے نتائج اور اس کے ثمرات جو حاصل ہوئے ہیں اس کو ہم کس عنوان سے دیکھ سکتے ہیں. ابتداءً خدا نے متعال کے حضور ایک بار پھر اس توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا نے متعال دنیا میں جہاں کہیں بھی اس کے دین کے لیے لوگ برسر پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت نصیب فرمائے، دشمنان دین کو ذلت و خاری نصیب فرمائے. انشاءاللہ امام کے ظہور کے لیے تعجیل ہم سب کو نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل. خواہ یہ زمانہ سوچنے سمجھنے کا زمانہ قرار پاتا ہے. ہم لوگوں نے 30-35 سال کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں دیکھ لی ہیں، یعنی جن لوگوں کی ایج اس گروپ میں ہے کہ انہوں نے تبدیلیاں دیکھی ہوں تو انہوں نے 30-35 سال کے اندر بہت کچھ تبدیل ہوتے دیکھ لیا ہے، افکار کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے. مثال کے طور پر میرا اپنے یہ خیال ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر جو کچھ پیش آیا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچی ہے. اب کوئی سوچے کہ دین اور سیاست علیحدہ چیزیں، اب اس کا کوئی نعرہ نہیں لگائے گا. ممکن ہے 30-35 سال پہلے یہ ایک ایشو رہا ہو لوگوں کے درمیان، لوگ سوچتے ہو نا دین کچھ اور ہے، سیاست کچھ اور ہے. اب کوئی اس بات کا قائل میرا اپنے خیال ہے کہ باقی نہیں رہے گا، اور رہے گا تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حوادث کو نہ صرف دیکھنے والا نہیں ہے، سمجھنے والا نہیں ہے، بلکہ حوادث کے اندر حوادث سے مکمل بے خبر انسان کہلائے گا. دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ایک تو یہ کہ شعور میں اضافہ ہوا ہے، اور شعور میں اضافہ ہونے کی وجہ سے کچھ نظریات کے جو پہلے متنازع نظریات تھے اب لوگوں کے نزدیک مسلم حقیقت بنتے جا رہے ہیں. دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پہلے حوادث ٹکڑوں میں تھے، ایک علاقے میں کچھ پیش آتا تھا دوسرے علاقے میں کچھ اور ہوتا تھا، تیسرے علاقے کے اندر معاملہ کچھ اور تھا. اب جو کچھ بھی پیش آتا ہے اب گلوبل ہے، اب عالمی ہے، آفاقی ہے. مثلاً 30 سال پہلے پاکستان میں اگر فرقہ واریت پیش آ رہی تھی تو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا اس کے ڈائمنشنز کہاں تک ہیں، کہ کہاں تک بات جائے گی. اب تصور کیجئے کہ حتی آج سے 4 سال پہلے، 3-4 سال پہلے، میں ایگزیکٹ یاد نہیں کر پاؤں گا، وہ یہ کہ پاکستان کے باہر ایک ملک کے اندر جب فرقہ واریت کے اوپر بات ہو رہی تھی تو زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ فینومینا ساؤتھ ایشیا کا ہے، برے صغیر کا فینومینا ہے، افغانستان پاکستان کا حصہ ہے. اب دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ جو فینومینا ہے فرقہ واریت ہے، یہ کوئی علاقائی مسئلہ ہے. نہیں، علاقائی مسئلہ نہیں رہا ہے، اب عالمی مسئلہ ہے. تو ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں. تیسری بات جو میں سمجھ پاتا ہوں، ایک بات تو یہ کہ افکار و نظریات کے اندر بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، دوسری بات یہ کہ ہم اپنے ارتباطات کو سمجھ رہے ہیں. جو کچھ یہاں پیش آ رہا ہے وہ متاثر ہوگا اس سے جو ایران میں پیش آئے گا، عراق میں پیش آئے گا، اور جو کچھ یہاں پیش آ رہا ہے وہ متاثر کرے گا اس کو جو شام میں پیش آئے گا، کہیں اور پیش آئے گا. تیسری بات، حوادث کی تیزی، حادثات بہت تیزی سے پیش آ رہے ہیں. یعنی میرے ذہن میں ہے کہ تقریباً 10 سال پہلے ہم نے شاید بھوجانی ہال کے اندر ہی ایک اشرے میں اس بات کے اوپر بہت اصرار کیا تھا کہ حادثوں کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی، اتنی تیز ہو جائے گی کہ ہم لوگ سنبھال نہیں پائیں گے. ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ یہ حقیقت بار بار سامنے آ رہی ہے، حادثوں کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے. اور اب ایسا ہے کہ وہ جو روایت ہم اس وقت بھی پڑھا کرتے تھے، بعد میں بھی تکرار کی، دوبارہ یاد دلائیں گے کہ جیسے ایک تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بکھر جاتے ہیں اور سنبھال نہیں پاتا کوئی، اب ہم تقریباً اس جگہ پر. ابھی ہم شام کو رو رہے تھے، شام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اچانک عراق کے اندر ایک تبدیلی رونما ہو گئی. ایک ایسی تبدیلی رونما ہوئی جس کے بارے میں چند مہینے پہلے بھی کوئی سوچ نہیں پا رہا تھا کہ اس حد تک بات جائے گی. اور اب جو ایک اور خوف لاحق ہوا ہوا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے، چند مہینے پہلے ہم نہیں سوچ پا رہے تھے اور یہ ہو گیا، کیا ایسا ہونے والا ہے کہ کچھ مہینوں بعد ایسی کوئی چیز آئے جس کو اس وقت بھی ہم نہ سوچ پا رہے ہوں؟ اب اس کا خوف بھی لاحق ہے، اس کا خوف بھی لاحق ہے. تو اگر صرف اسی ایک جملے کو فالو کریں، چند مہینے پہلے ہم نہیں سوچ پا رہے تھے اسے جو اس وقت پیش آیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چند مہینے بعد کچھ ایسی چیزیں پیش آئیں جو اس وقت ہم نہیں سوچ پا رہے ہوں؟ تو اگر آپ اس کو لسٹ کریں گے وہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، تو پھر بہت وحشتناک ہے، تو پھر بہت چیزیں مختلف ہو جائیں گی اور آپ کو بہت عجیب طریقے سے سوچنا پڑے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ اب گنجائش ہے کہ اس طرح بھی سوچا جائے، اب گنجائش ہے کہ ایسے سوچا جائے کہ کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں چند مہینے کے بعد جن کو اس وقت ہم نہیں سوچ پا رہے، کہ ہم یوں سوچ رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن چند مہینے کے اندر ہو سکتی ہیں. تو پھر آپ اپنے آپ کو کسی اور جگہ پہ دیکھیں گے، آپ اپنے آپ کو کسی اور جگہ پہ پائیں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے، جیسے کہ میں مسلسل کچھ سالوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ حادثات ختم نہیں ہوں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے کم سے کم 2-3 سال اور لگیں گے. مجھے بہت اچھا نہیں لگتا میں بار بار یاد دلاؤں کہ پہلے کیا کہہ چکا ہوں، لیکن اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو میں تقریباً 2008 کے بعد سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری باؤنڈریز سیٹل نہیں ہیں، یہ باؤنڈریز شفل ہوں گی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید اس وقت ہماری بات کے اوپر کچھ زیادہ لوگ سیریس نہیں ہو پاتے ہوں گے، لیکن کیا اب آپ کو شبہ ہے کہ باؤنڈریز اسٹیبل نہیں ہیں، شفل ہو رہی ہیں؟ عراق اور سیریا کی باؤنڈری کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ مکمل شفل ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے. ایک ایسا گروپ بیچ میں کھڑا ہے جو دونوں باؤنڈریز کی طرف آ جا رہا ہے، اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے. لبنان اسی طریقے سے، اور نہیں معلوم اس حادثے کی لپیٹ میں کس کس ملک نے ابھی اور آنا ہے. تو ہم لوگ بہت کرٹیکل ٹائم میں ہیں، اور ایک اعتبار سے پہلے اس جملے کو کہتا تھا تو بہت اچھا لگتا تھا، اب اس جملے کو کہتا ہوں تو اچھا لگنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خوف بھی آتا ہے. ہم اس اعتبار سے سنہری دور میں ہیں. یہ سب کچھ حادثے کے طور پر نہیں ہوتا ہے، یہ سب کچھ بہت کم وقت میں اتنی تیزی کے ساتھ تاریخ میں بار بار نہیں ہوتا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے. تو میں آپ کو مطمئن ہو کے کہوں گا کہ کئی 100 سال میں وہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ کئی 100 سال میں ایسا نہیں ہوتا. تو آپ اس اعتبار سے سنہری دور میں، بہت اچھے دور میں ہیں، لیکن خطرات بھی اتنے ہی زیادہ ہیں، اتنے ہی خطرناک دور میں بھی ہیں. تو بہت اچھا ہے کہ ہم اس موضوع کے اوپر غور کریں جو حزب اللہ کا موضوع ہے. حزب اللہ اس وقت دینداروں کے لیے ایک علامت ہے، کامیابی کی علامت. اس تحریک کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں کے لیے ماڈل بنا رہی ہیں. ہم حزب اللہ کو تقریباً پوری دنیا میں ایسا ہو گیا ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں، خاص کر دین اسلام سے وابستہ جو لوگ ہیں، وہ حزب اللہ کو ایک ماڈل کے طور پر دیکھتے ہیں. کیوں ماڈل کے طور پر دیکھتے ہیں؟ 2-3 وجوہات کی بنیاد پر. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو دنیا اسلام کا سخت ترین دشمن تھا اس کے مقابلے میں سب سے اچھی کامیابیاں اس گروپ نے حاصل کی ہیں. دنیا اسلام کا جو سخت ترین دشمن سمجھا جاتا تھا وہ صہیونی حکومت سمجھی جاتی تھی، جو تقریباً ناقابل شکست تصور کی جاتی تھی. اس گروپ نے اس صہیونی دشمن کے مقابلے میں کامیابیاں حاصل کی تو سب کی نظروں کے اندر یہ محبوب ہو گئی، مشہور ہو گئی. دوسری بات جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے زیرو سے اس ہیرو بننے تک فاصلہ لمبا نہیں ہے، 25-30 سال کا فاصلہ ہے. اور یہ بہت عجیب بات ہے، جو گروپ ارلی 80s میں بنا ہے وہ آج اس وقت دنیا کے طاقتور ترین گروپس میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. اس کی ان آفیشل آرمی دنیا کی طاقتور ترین آرمیز کو ہرانے کے لیے تیار ہے، اور یہ صرف 25-30 سال کے اندر ہوا ہے. تو یہ اجتماعی اعتبار سے، سوشل ایونٹ کے اعتبار سے ایک بہت یونیک فارمولا ہے. اس نے کیسے کام کیا ہے؟ یہ لوگ زیرو سے شروع کر کے آئے یہاں تک اور کچھ سالوں کے اندر یہاں تک پہنچ گئے. بس دو بڑی وجوہات ہیں اس کی اٹریکشن کی، ایک تو یہ کہ دنیا کی طاقتور ترین اسلام کے دشمن کو شکست دی، دوسری بات یہ کہ زیرو سے لے کر اس پوزیشن تک آنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگایا، تیسری بات یہ کوئی علامت یہ نہیں کہہ رہی کہ تحریک اب زوال کی طرف ہے، ہر علامت یہ کہہ رہی ہے تحریک ابھی مزید عروج کی طرف ہے. یعنی ہر قوم کا ایک عروج آتا ہے، ایک پیک آتا ہے، اور اس پیک کے بعد ڈاؤن فال آتا ہے. اس کا پیک ابھی نظر نہیں آ رہا، ابھی اور جانا ہے اس نے. پوری دنیا اس بات کی معترف ہے یہ گر نہیں رہی ہے، ابھی اور مزید آگے کی طرف جانے والی ہے. اور یہ دو تین پوائنٹس ایسے ہیں جو ہر انسان کو اس کی طرف توجہ دینے کے اوپر مجبور کرنا ہے. تو اس خاطر ہم بھی توجہ دیتے ہیں اس کے اوپر. آج ظاہر ہے اس کی کامیابی اتنی ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو حزب اللہ سے مرتبط کرنا چاہتا ہے. تو مثال کے طور پر کہیں نہ کہیں وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی رابطے سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق اس کے ساتھ بن جائے، جڑ جائے، اور وہ سب کے سامنے بہت بازی ہے. اچھا، یہ جو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے، ظاہر یہ بہت کم وقت ہے، چند منٹس کے اندر اس کو کس حد تک پیش کیا جا سکتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ وہ کام ہے جو ہمیں شاید 15-20 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا، اور 15-20 منٹ کی سطح میں نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا اپنا ہی خیال تھا اس کے اوپر ہمیں مکمل چند لوگوں کا گروپ بنا کر بٹھا دینا چاہیے تھا کہ بھئی یہ فینومینا ہوا کیسے ہے، یہ کام ہوا کیسے ہے. اور خاص کر اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ شاید ہم کچھ سیکھ پائیں. البتہ میں اس سے پہلے کہ شروع کروں، ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں نے خود آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب لوگ اس کو کامیابی کے ایک ماڈل کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، یہ زیرو سے یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک احتیاط ہمیں بہت کرنی پڑے گی، بہت ضروری احتیاط کرنی پڑے گی. جب ایرانی انقلاب آیا تو پوری دنیا کی قوموں کے سامنے ایک سوال آ گیا، انہوں نے انقلاب کیا، آپ نے کیوں نہیں کیا، آپ کیوں کامیاب نہیں ہوئے. اچھا، اب جب حزب اللہ کی کامیابی ہوئی تو سب کے سامنے یہ سوال آ گیا کہ جب حزب اللہ کامیاب ہو سکتی ہے، آپ کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے. یہی سوال فلسطینیوں نے اپنے آپ سے دہرایا، اور فلسطینیوں کے اندر پوری موومنٹ بن گئی. اب حماس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ وہ نظریاتی طور پر کم از کم حزب اللہ کا آف شوٹ ہے، حزب اللہ کی وجہ سے وہ وہاں تک پہنچے. اچھا، پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے سامنے ایک سوال آ گیا، وہ یہ کہ اگر حزب اللہ یہ کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. پاکستان میں یہ سوال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا. پاکستان کے جوانوں کے ذہن میں بھی، پاکستان کے رہنے والوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا کہ جب حزب اللہ یہ کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اچھا، اب یہاں پر ایک اچھی بات ہے، وہ یہ کہ آپ ایک اچھے ماڈل سے، کامیاب ماڈل سے سیکھنا چاہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. غلطی یہ ہوگی کہ ہم اس کے کچھ حصوں کو تو سمجھ لیں اور بہت بڑے حصوں کو نظر انداز کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ جب کسی ماڈل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہر ماڈل سے سیکھنا تو ہوتا ہے، لیکن ماڈل کی کاپی بنانا جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ انہی حالات کے اندر نہ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس سے سیکھا نہیں جا سکتا، سیکھا تو جا سکتا ہے، یقیناً سیکھنا چاہیے، لیکن سیکھنے کے ساتھ ساتھ کوئی یہ حماقت نہ کرے کہ وہ کہے ہم اس کی کاپی یہاں پر بنا لیں گے، اپنے حالات، اپنے کنڈیشنز، ریکوائرمنٹ، ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو یقیناً دیکھنا پڑے گا ان کے پاس کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں ان کے پاس کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، اور وہ جو چیزیں نہیں ہیں پہلے ان کو بنانا ہے یا اس کے بغیر آگے بڑھنا ہے؟ میں اپنی بات کو ایسا نہ ہو بغیر مثال کے آگے بڑھا دوں. مثال کے طور پر ان کے پاس ایک فکر حسینیت ہے، وہ آپ کے پاس بھی ہے، یہ بہت پازیٹو ہے. ان کے پاس ایک فکر حسینیت ہے، شہادت کا ایک نام ہے، شہید ہونے کا ایک مقام ہے، وہ ان کے پاس بھی ہے اور آپ کے پاس بھی ہے. البتہ ایک فرق کے ساتھ ہوگا، انہوں نے اس فکر کے اوپر فکر ہونے کے ناطے بہت محنت کی ہوگی کہ انہوں نے اپنے جوانوں اور اپنے بڑوں کے دلوں میں آئیڈیل بنا دیا کہ کوئی شہید ہو جائے، کوئی شہید ہو جائے، اس کو آئیڈیل بنا دیا انہوں نے. اتنا بڑا آئیڈیل بنایا کہ لوگ آ کر لڑیں پارٹی سے کہ ہمیں شہادت سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پر انہوں نے ابھی ایک فارمولا بنایا، وہ یہ کہ جو ایسے مشنز ہوتے ہیں جہاں پر مرنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ لوگ اس بات کو شرط لگا دیتے ہیں کہ اگر کوئی اکلوتا بچہ ہے تو وہ اس مشن پہ نہیں جائے گا. شرط لگا دیتے ہیں کہ اکلوتا بچہ اس مشن کے اوپر نہیں جائے گا، کسی ماں باپ کا ایک ہی بچہ ہے تو وہ نہیں جائے گا. تو ابھی میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہیں پر، تو اس پہ لکھا کہ لوگ والدین آ کر لڑے حزب اللہ کے رسپانسبل سے کہ بھئی یہ کیا ناانصافی ہے کہ جس کے دو بچے ہیں وہ تو شہید ہوگا اور ہمارا بچہ شہید نہیں ہوگا، یہ کیوں کیا ہے؟ اچھا، یہ جملہ تکلفاً اور جذباتی انداز میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن کسی قوم کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نہیں شہادت چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے. اب شہادت کی فکر تو ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، لیکن شہادت کا آئیڈیل ہونا یہ ان کے پاس ہے جو ہمارے پاس ابھی نہیں آیا ہے. لہذا ہم کتنی دفعہ مثال کے طور پر لوگوں کی بات چیت میں سنیں گے کہ ہمارے تو اتنے لوگ شہید ہو گئے، لوگوں نے کیا کیا؟ اچھا، اگر کہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہمارے تو اتنے شہید ہو گئے، لوگوں نے کیا کیا، اس کا مطلب ہے اس نے شہادت کو آئیڈیالائز نہیں کیا ہے، یہ ابھی شہادت کو دوسری قوم کے افراد پر احسان بنا کے پیش کر رہا ہے، اس نے ابھی احسان سمجھا ہوا ہے دوسری قوم کے اوپر. اچھا، وہاں پہ وہ شہادت کو احسان نہیں سمجھ رہے، بلکہ اگر ان کو شہادت کا موقع نہ ملے تو ناانصافی سمجھ رہے ہیں اپنے ساتھ، ظلم سمجھ رہے ہیں اپنے ساتھ. صحیح ہے، یہ دونوں بہت فرق کی بات ہے. مثال کے طور پر ایک اور فرق جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے، دو فرق بلکہ، دوسرا جو بڑا معاملہ ہے وہ ان کا سینٹرلائز ہونا ہے، وہ ایک علاقے کے اندر سینٹرلائز ہیں سامنے پڑھنے تمہیں، اور آپ اور میں پاکستان کے اندر سینٹرلائز نہیں ہیں، ہم لوگ بہت پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے اندر ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے. ان کا سینٹرلائز ہونا ایک زمانے میں ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیج تھا، ہمارا پھیلا ہونا اس وقت ہمارے لیے ایڈوانٹیج ہے، ایک سینس میں ڈس ایڈوانٹیج ہے، ایک سینس میں ڈس ایڈوانٹیج ہے. صحیح. اب یہ دو چیزیں بہت مختلف ہیں، ایک پارٹی ہے جس کے سارے افراد ایک جگہ پہ سینٹرلائز ہیں، جمع ہوئے ہوئے ہیں، اور ایک گروہ ہے جس کے افراد منتشر ہیں، متفرق پھیلے ہوئے ہیں. دو فرق ہو گئے. تیسری بات، مثال کے طور پر اپنے طور پر میں یہ کہوں گا، پورا سسٹم بنا ہوا ہو کسی بیک بون پر اور وہ بیک بون ہمارے پاس نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے اس ماڈل کو ایز اٹ از فالو نہیں کیا جا سکے گا، آپ کو پہلے وہ بیک بون کریٹ کرنی پڑے گی. وہ بیک بون کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ابھی اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات کے اندر جائیں، صرف یہ بات چونکہ یہاں تک آ گئی تو عرض کر رہا ہوں. مثلا ہم قطعاً جانتے ہیں کہ حزب اللہ کا نظام کہیں نہ کہیں تربیت کے اوپر بیس کر رہا ہے، بغیر تربیت کے یہ نظام نہیں بن سکتا. اچھا، جو تربیت کا نظام ہے یہ کس پہ بیس کرتا ہے؟ تربیت کا نظام بیس کرتا ہے مربی کے اوپر، یعنی تربیت دینے والے پر. اچھا، وہ تربیت دینے والوں کے ادارے ہوتے ہیں کیا؟ ہاں، ان کے بھی ادارے ہوتے ہیں. وہ ادارے ہیں ہمارے پاس؟ نہیں، وہ ادارے نہیں ہیں، یہ وہ خلا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر آج 2014 کے اندر ایک آدمی آ کر کہے کہ میں نے حزب اللہ کی ساری ہائرارکی ڈھونڈ لی ہے، سیکرٹری جنرل سے لے کے نیچے تک جتنے عہدے ہوتے ہیں میں نے ڈھونڈ لیے ہیں، یہ عہدے جن افراد سے فل کیے گئے ہیں ان افراد کی شرائط کیا ہیں میں نے ڈھونڈ لیے ہیں، میرے پاس سب کچھ پیپر کے اوپر ہے، اور میں نے وہ سارے عہدے اور ان شرائط کے حامل افراد سارے کے سارے پاکستان میں ڈھونڈ لیے ہیں، میں حزب اللہ بنانے کی پوزیشن میں ہوں. میں کہوں گا ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن یہ ایک دفعہ کے لیے بنے گی، چل نہیں پائے گی. کب چلے گی؟ جب تم یہ دیکھو حزب اللہ مسلسل افراد بنانے کے لیے کون سا نظام بنائے ہوئے ہیں، وہ نظام کن کے ذریعے چلتا ہے، اس نظام کے تربیت دینے والے کن اداروں میں تربیت پاتے ہیں، یعنی جو ٹرینرز کو ٹرین کرنے والے ادارے ہیں وہ کہاں پر بنے ہوئے ہیں؟ جب ان کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ اور ادارے ملیں گے، وہ ادارے یہاں مسنگ ہیں، وہ مسنگ ہیں۔ اچھا، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ماڈل کو فالو نہیں کریں؟ نہیں، میں کہوں گا ماڈل فالو کریں، ان باتوں کے اندر ضرور فالو کریں جس جو آپ سے میچ کر رہی ہیں، ان کو ضرور فالو کریں۔ جو مسنگ پارٹ ہے پہلے مسنگ پارٹ کے لیے پلاننگ کر لیں، آپ صرف کاپی کرنے کے اوپر گزارا نہیں کر سکیں گے۔ تو مثال کے طور پر ان کے یہاں سیکرٹری جنرل ہوتا ہے، میں نے بھی سیکرٹری جنرل رکھا ہے۔ میں نے پوچھا، کسی نے مجھ سے پوچھا، کیوں رکھا آپ نے سیکرٹری جنرل، آپ نے پریزیڈنٹ کیوں نہیں رکھا؟ میں نے کہا حزب اللہ نے سیکرٹری جنرل رکھا تھا، اتنا کافی ہے، حزب اللہ بن جائے گی اس طرح۔ نہیں، مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ہمیں پورے نظام کو دیکھنا پڑتا ہے بھائی، یہ پورا نظام ہے اس کے پیچھے۔ آپ کہیں گے ہمارے یہاں بھی وہی کورس ہوتے ہیں جو ان کے یہاں جو کورس ہوتے ہیں، ہم نے ان کی بکس کا ٹرانسلیشن کر لیا ہے۔ میں پھر کہوں گا یہ بھی کھیل ہے، آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا جو تربیت دینے والے تربیت جن اداروں میں پا رہے ہیں وہ ادارے کہاں ہیں آپ کے پاس۔ اگر وہ نہیں ہے جا کے پیٹرن فالو کریں، یہ دیکھیں انہوں نے وہ ادارے کیسے تشکیل دیے تھے۔ یہ سارے کام آپ کریں گے تب ہم کہہ سکیں گے کہ ہم حزب اللہ کے فٹ پرنٹ کے اوپر چل سکتے ہیں۔ اب میں چند خصوصیتیں ان کے نظام سے نکال کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد۔ یوں سوچتے ہیں حزب اللہ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا رہا ہوگا، ان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر حزب اللہ زیادہ تر اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ مسئلہ کے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ دنیا میں اور جگہ پر ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ تو کیا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے؟ میں کہوں گا نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوگا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی رہا ہوگا۔ مثلا 35 سال پہلے حزب اللہ کی سماجی صورتحال کیا تھی، تو ہمیں بتانے والے بیان کرتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی آپ پڑھتے ہیں کہ یہ لوگ اچھی حالت میں نہیں تھے سماجی اعتبار سے، 35 سال پہلے 40 سال پہلے اچھی حالت میں نہیں تھے۔ تو اگر اس وقت بھی کوئی قوم اسی تشیعوں سے تعلق رکھتی ہو، سماجی لحاظ سے اچھی حالت میں نہ ہو، اس میں اور حزب اللہ میں فرق کیسے ہوا؟ حزب اللہ کیسے وہاں تک پہنچی اور یہ یہاں تک کیوں نہیں پہنچے؟ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا رہا ہوگا؟ تو میں کہوں گا اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک دشمن کے سامنے مقابلے کی ضرورت کا احساس۔ سماجی اعتبار سے اچھی حالت میں نہیں تھے، تربیت بھی نہیں ہوئی بھی تھی، اہل بیت کے مکتب سے تعلق تھا لیکن مکتب کی نشانیاں بہت کم تھیں۔ اس کے بعد ایک مصیبت آئی ان کے اوپر، اور وہ مصیبت کیا تھی؟ ایک طرف سے اسرائیل، دوسری طرف سے یاسر عرفات کی سازمان فتح۔ ان دونوں نے جنوبی لبنان کے اوپر حملے کیے، جنوبی لبنان کے اوپر قبضہ کیا اور بری طریقے سے ان کے اہالی کے اوپر ظلم کیا۔ اس ظلم کے مقابلے میں تشیع کے اندر ایک فکر جاگی کہ اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی قوم کے اندر مقابلے کی ضرورت کا احساس نہ جاگے کسی بھی وجہ سے، وہ حزب اللہ نہیں بنا پائے گی۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ آئے گا، آپ کو اور مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو جائے ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، ہم حالات کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کر سکتے، اس میں ہماری کوئی بچت نہیں ہے۔ اچھا، اس کو میں مقایسے کے طور پر لے کر آتا ہوں۔ مثال کے طور پر اس وقت بھی پاکستان میں نہیں معلوم کتنے لوگ ہوں گے جو اس فکر میں نہیں ہوں گے کہ ہمیں کسی کا مقابلہ کرنا ہے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ذاتی زندگی گزار لیں گے، ہم اس محلے میں نہیں تو اس محلے میں رہ لیں گے، اس شہر میں نہیں تو اس شہر میں رہ لیں گے، ہماری اپنی زندگی، کاروبار، ملازمت، فلاں فلاں، یہ ہماری کامیابی کے لیے کافی ہوگا۔ بہت سارے لوگ ابھی اسی پہ چل رہے ہیں، یہ چل جائے گا، یہ بھی چلے گا، کم از کم وہ یہ سوچ رہے ہیں۔ ایک راستہ مقابلہ ہے اور ایک راستہ یہ کہ اس میں نہ پڑو تب بھی زندگی گزر جائے گی۔ اگر ایسا ہے اس کا مطلب ہے یہ وہ پوائنٹ آف اسٹارٹ نہیں ہے، یہ وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں پر ہے؟ جہاں پر ایک قوم کے اندر مقابلے کی ضرورت کا 100% احساس آ گیا ہے، نہیں مقابلہ کرنا پڑے گا، ہم اپنے آپ کو کہیں اور نہیں لے جا سکتے۔ تو پہلی بات تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مقابلے کا احساس ہوگا کہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ دوسرا معاملہ، جب حزب اللہ شروع ہوئی ہوگی تو مثال کے طور پر ڈاکٹر شہید چمران نے وہاں پر آ کر ایک مخلص مدبر متقی انسان، اگر آپ ان تینوں اصطلاحات کو صرف الفاظ کی تبدیلی نہ سوچیں، تھوڑا سا اس کے اوپر اور غور کر لیں، مخلص مدبر اور متقی انسان، خلوص ہونا چاہیے، تدبیر ہونی چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے اور تقویٰ ہونا چاہیے، یہ کامیابی کے راز ہیں. ایک مخلص متقی مدبر انسان اس علاقے میں پہنچا اور اس نے وہاں پر لوگوں کی مظلومانہ حیثیت کو دیکھ کر یہ سوچا کہ میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں، میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں. اپنے ایک سمبولک ایونٹ کے اندر وہ لکھتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک اسکول کے اندر تھا جہاں پر سارے پناہ گزین لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس کو آج کل ہم آئی ڈی پیز کہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے پہ مجبور. تو وہ ایک اسکول کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بچے وہاں پہ سو رہے تھے، شدید سردی کے اندر ایک کمبل لپیٹے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور باہر دشمن کی طرف سے سخت مقابلہ جاری تھا اور وہ یہ سوچ رہے تھے اس قوم کا مستقبل کیا ہے. اور اس وقت انہوں نے سوچا کہ نہیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا، مجھے اس قوم کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. ہمیں یہاں پر اسٹارٹنگ پوائنٹ کو ڈھونڈنا پڑے گا، اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے ہے. مخلص ہے، متقی ہے، مدبر انسان ہے، ہمت پکڑتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خدا کی خاطر اٹھوں گا اور میں کچھ کروں گا، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. اچھا، اس نے پہلا کام کیا کیا ہوگا؟ میرا اپنا یہ خیال ہے ڈاکٹر چمران جیسے آدمی نے پہلا کام یہ کیا ہوگا کہ کچھ بچوں کی یا جوانوں کی تربیت کے اوپر محنت کی ہوگی، یعنی انہوں نے کچھ جوانوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا جن کے اندر خلوص دیکھا ہوگا، جن کے اندر صلاحیت دیکھی ہوگی، اور ان کی تربیت کے اوپر کچھ محنتیں کی ہوں گی. تو انہوں نے کس قسم کی تربیت دی ہوگی؟ دو قسم کی تربیتیں انہوں نے دی ہوں گی. نمبر ایک، انہوں نے ان کو کچھ جسمانی تربیتیں دی ہوں گی، اور نمبر دو، ان کی بہت ساری نظریاتی اور مانوی تربیت کی ہوگی. صحیح ہے؟ ہمیں یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر کچھ مخلص متقی لوگ اٹھے معاشرے سے، وہ لوگوں کی جسمانی اور معنوی نفسانی تربیت کے اوپر محنت کریں، اور اس تربیت کے اوپر محنت کرتے ہوئے ان کو ایک علیحدہ منسجم گروپ کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. اچھا، یہ جب جیسے ہم کہتے ہیں نا تربیت کی ہوگی، تو پھر بہت ساری چیزیں خود بخود آپ کو ایجاد کرنی پڑتی ہیں. مثلا تربیت کرنے کا میٹیریل کیا رہا ہوگا، کس چیز سے تربیت کی ہوگی، اس تربیت کے اندر کچھ عناصر پہلے سے ہوں گے، انہوں نے ان عناصر کو استعمال کیا ہوگا. مثال کے طور پر میرا خیال میں ڈاکٹر چمران نے فوراً اس بات کو دیکھ لیا ہوگا کہ یہ سب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، حسینیت ان کے اندر ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت ان کے اندر ہے. صرف یہ ہے کہ حسینیت لفظ میں ہے یا حسینیت شعور میں ہے، یہ ڈاکٹر چمران نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا کہ یہ صرف لفظ میں حسینیت کے نزدیک ہیں یا شعور میں بھی حسینیت کے نزدیک ہیں. تو انہوں نے لفظ کو پہلے سے موجود کو لے لیا ہوگا اور اس کو شعور کے اندر تبدیل کیا ہوگا. اچھا، پھر ایک اور مشکل پیش آتی ہے. مثلاً میں اس کی طرف ابھی اشارہ کروں گا، تھوڑا سا اور آگے چل کے میں ان پوائنٹس کو پہلے بیان کر دیتا ہوں. پہلا مسئلہ تھا دشمن کے مقابلے میں مقابلے کی ضرورت کا احساس، نمبر دو ایک خاص تربیتی نظام جس کو انہوں نے رکھا ہوگا. اب میں تربیتی نظام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جو کچھ چیزیں نون ہیں، سب کے سامنے مشہور و معروف ہیں، ان میں سے چند پوائنٹس عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد والے محمد باجل فرد. مثال کے طور پر تربیتی نظام کے اندر وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ 10-15 دن کے لیے کچھ بچے کہیں پہ چلے جائیں اور وہاں پر کچھ لوگ ان کو صبح سے شام تک اپنے ساتھ رکھتے ہوئے تربیت کریں. یہ ان کے سسٹم کا ایک کمپوننٹ ہے. اچھا، یہ کمپوننٹ آئیڈینٹیفائیڈ ہے، سب نے پہچانا ہوا ہے اسے. پوری دنیا کے اندر مختلف طریقوں سے یہ کمپوننٹ استعمال ہوتا ہے. مثلا کیا اسکاؤٹس میں جمہوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ وہاں ہوتی ہے. تو وہاں پہ بھی یہی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بالکل وہاں پہ بھی یہی کرتے ہیں، گھروں سے لے جاتے ہیں، کچھ دن کے لیے باہر رکھتے ہیں، ایک دن، دو دن، پانچ دن، ہفتہ، 10 دن رکھتے ہیں اور اس کام کو انجام دیتے ہیں. پوری دنیا کے اندر یہ کام ہوتا ہے. تو اگر میں صرف اسی کام کو کاپی کرتے ہوئے 15 دن کے لیے بچوں کو جمع کروں، شاید یہ کافی نہیں ہوگا، مجھے دیکھنا پڑے گا وہ وہاں پہ کرتے کیا ہیں. اچھا، دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے. وہ یہ کہ آپ ٹرینر ہیں اور آپ کے سامنے 25 ٹرین ہونے کے لیے بچے آئے ہیں, یہ آپ ٹرانسفر کیسے کرتے ہیں, آپ اپنے جذبے کو لوگوں میں منتقل کیسے کرتے ہیں, یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ کیمپ لگانا مشکل کام نہیں ہے, یورپ میں پتہ نہیں کتنے ان عناوین سے کیمپ لگتے رہتے ہیں, مسلمان کیا غیر مسلمان لبرل سیکولر سب کرتے رہتے ہیں, کیمپ ہوتے رہتے ہیں. یہ ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے؟ مثلا آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اساتذہ کے اندر معنویت ہے, وہ معنویت ان 25 بچوں کے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں, کیسے ہوتی ہے؟ جذبہ کیسے منتقل ہوتا ہے, شعور کیسے منتقل ہوتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آپ ظاہر کے پیچھے سبسٹنس تک جب تک نہیں پہنچیں گے یہ عمل انجام نہیں پائے گا. اس کام کو جو ہم کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو لیکچر کہیے, اسے کانفرنس کہیے, اسے سیمینار کہیے, اسے ورکشاپ کہیے, کچھ بھی کہتے رہیے, اس کے پیچھے ایک روح ہے. وہ روح کیسے ہوگی یہ امپورٹنٹ ہے. باقی ظواہر کیسے بھی ہو سکتے ہیں, ان کے پاس بھی ایک نظام ہے. مثلا میں نے عرض کیا اس نظام کے اندر اساتذہ ہیں, وہ اساتذہ کہاں سے تشکیل پاتے ہیں؟ پھر ایک بہت بڑا کوشچن ہے جو مجھے سوچنا پڑے گا, اور میں اس کی طرف اشارہ کرتے کرتے پہلے بھی رکا لیکن ابھی دوبارہ اشارہ کر دیتا ہوں. حزب اللہ نے پہلے سے بنے ہوئے گروپس کے مقابلے میں بیہیویئر کیا رکھا ہوگا کہ یہ بچ گئے, اور بجائے یہ کہ وہ اپنے اندر لڑتے ان کی لڑائی اور اسٹرینتھ باہر خرچ ہوئی, اندر خرچ نہیں ہوئی. بہت بڑی ایک مصیبت جو ہم لوگوں کے ساتھ آتی ہے, ہم لوگوں سے میرا مطلب کیا ہے, وہ دیندار لوگ جو سماجی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں, جو سوشل افیئرز پہ توجہ دیتے ہیں. ایک وہ دیندار ہوتا ہے جس کا سوشل افیئر سے تعلق نہیں ہوتا, وہ صرف متقی پرہیزگار ہوتا ہے, اپنی عبادات کے اندر اپنی نفسانی جدوجہد کے اندر مشغول ہوتا ہے, سماجی کاموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, اسے یہ مشکل نہیں آتی. ہم لوگوں کو جو مشکل آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہماری اسٹرینتھ صحیح پوائنٹ پہ کیسے خرچ ہو, غلط جگہ پہ خرچ نہ ہو جائے. غلط جگہ پہ کہاں خرچ ہو سکتی ہے؟ مثلا میں دشمن سے زیادہ پوٹینشل دوستوں کو سے لڑنے پر اپنی طاقت لگا دیتا ہوں. میرے کچھ دوست ہیں ابھی نہیں ہیں, بن سکتے ہیں, اور کچھ اسی وقت دشمن ہیں. میں بجائے یہ کہ موجودہ دشمن سے لڑوں, ان لوگوں سے لڑنا شروع کر دیتا ہوں جو کبھی میرے دوست بھی بن سکتے ہیں, اسی میں میرا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کتنی تنظیمیں, کتنے گروپ, کتنی آرگنائزیشنز اسی میں ختم ہو جاتی ہیں, بجائے یہ کہ دشمن سے لڑیں اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں. یہ لوگ اس میں کیوں نہیں پھنسے, کیسے نہیں پھنسے, اس کو دیکھنا پڑے گا ان کے تربیتی نظام کے اندر کیا چیز تھی. بس تربیتی نظام, تیسری بات, تنظیم کے اندر ایک ڈسپلن ہوتا ہے. یہ جو ڈسپلن ہوتا ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے اور بہت مفید چیز ہوتی ہے. یہ میرا تیسرا پوائنٹ ہے حزب اللہ کے لیے. تنظیم کا جو ڈسپلن ہوتا ہے وہ خطرناک کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو ڈسپلن ہوتا ہے یہ بعض اوقات ڈکٹیٹرشپ پہ چلا جاتا ہے. تنظیم کے ڈسپلن کے نام پر ایک آدمی یا گروپ اس تنظیم کے اوپر رول کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ڈسپلن کا نام لیتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کریٹ کر دیتے ہیں. اس اعتبار سے ڈسپلن بڑا خطرناک ہوتا ہے. لیکن اگر ڈسپلن نہ ہو تو کوئی تنظیم اپنا کام نہیں کر سکتی, کوئی تنظیم اپنا کام نہیں کر سکتی. آپ ڈسپلن رکھیں, ڈکٹیٹرشپ نہ رکھیں, اور آپ اپنے کام کو انجام دے دیں, یہ آپ نے کیسے کیا ہے؟ میرے پاس ان تمام پوائنٹس کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ وہ حزب اللہ کے سٹارٹنگ پوائنٹ رہے ہوں گے. بس حزب اللہ کے سٹارٹنگ پوائنٹس میں ایک کامن اینیمی, جس سے مقابلے کا احساس, اس کی ضرورت کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. نمبر دو, ایک تربیتی نظام, اس تربیتی نظام کی تفصیلات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. نمبر تین, ان کا کوئی پارٹی کا ڈسپلن ہے, آرگنائزیشن ہے. وہ آرگنائزیشن ایسی آرگنائزیشن ہے جو تنظیم کی ایفیشنسی کو بڑھا رہی ہے اور ڈکٹیٹرشپ میں نہیں جانے دے رہی, جبکہ یہ معمولاً ایسا نہیں ہوتا. یا تو ڈسپلن رہتا ہے تو ڈکٹیٹرشپ بن جاتی ہے, اور ڈسپلن نہیں رہتا تو تنظیم کی ایفیشنسی ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے اس بیلنس کو کیسے کریٹ کیا ہوگا, اس کی سولوشن میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. چوتھی بات جو مجھے حزب اللہ میں بہت اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے, وہ ان کا فلاحی نظام ہے. حزب اللہ نے پہلے دن سے فلاحی نظام کے اوپر کام کیا ہے, پہلے دن سے فلاحی نظام کے اوپر کام کیا ہے. شہدا کی زندگیوں کا کی دیکھ بھال کیسے ہوگی, شہدا کے ورثہ کی زندگی کیسے دیکھی جائے گی, جو زخمی ہوں گے ان کو سوسائٹی میں دوبارہ انٹیگریٹ کیسے کیا جائے گا. آپ کے جو مثال کے طور پر معاشرے کے نادار لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کیسے کیا جائے گا. تو چوتھی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ ان کا بہت اچھا تربیتی نظام ہے. پانچویں بات خود انحصاری, سیلف سفیشنسی, سیلف سسٹینیبلٹی, یہ کیسے حاصل کی. مجھے یاد ہے ایک ڈاکومنٹ تھا جو ایک لبنان کے ایکسپرٹ نے لکھا تھا میرا اپنے خیال 94 میں, اس میں اس نے لکھا تھا کہ حزب اللہ کے سٹارٹنگ پوائنٹ میں 80% فنڈ ایران دے رہا تھا اور 94 تک آتے آتے اس نے اعتراف کیا کہ اس وقت 20% سے زیادہ نہیں دے رہا ہے, اور یہ 94 سے اب 20 سال اور گزر گئے ہیں اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ایران ان کو فنڈ دے رہا ہے تو یہ چل رہا ہے, کوئی یہ نہیں کہے گا. یہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ کیسے ہوا ہے؟ اچھا, ان سب کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. مثلا وہ اپنے پاؤں پہ جو کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کوئی یقیناً معاشی ایکٹیویٹی کی ہے, کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کی ہے, اس اکنامک ایکٹیویٹی سے اپنے فلاحی کام کو بھی چلایا ہے اور پیسہ بھی جنریٹ کیا ہے. اس پیسے کے جنریٹ ہونے سے انہوں نے تنظیم کے نظم و ضبط کو بھی بچایا ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیا ہے. یہ سب کا سب انٹیگریٹڈ ہوگا, یہ کام کیسے ہوا ہے. اور اب مثال کے طور پر میں کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں, میرا اپنے خیال یہ صحیح نہیں ہوگا کہ میں مقایسے میں کہوں کہ 30 سال پہلے ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ان سے بہتر تھا تو ہم یہاں تک کیوں پہنچے جہاں پر اس وقت ہم ہیں, اور وہ وہاں پر کیسے پہنچ گئے جہاں پر اس وقت وہ ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ یہیں پر ہوا ہے جو ابھی میں نے 4-5 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے. اچھا, اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں جو کچھ کرنا ہوگا جو سمجھ میں آتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد عجل پر. جب ان لوگوں کی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو دوست احباب ایک بات کو بار بار سوال میں کر رہے تھے, وہ یہ کہ بھائی اسرائیلی بمبار طیارے آتے ہیں وہ بمباری کرتے ہیں اور حزب اللہ ختم نہیں ہو رہی, تو حزب اللہ ختم کیوں نہیں ہو رہی جبکہ اسرائیلی طیارے بمباری کر رہے ہیں اور دنیا کے جدید ترین طیارے اسرائیل کے پاس ہیں؟ ایک کوشچن. دوسرا کوشچن, مثلا ایران کے پاس ایٹمی تنصیبات ہیں, ان ایٹمی تنصیبات کو امریکہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے اس علاقے میں ہیں, پوری دنیا کو پتا ہے اس علاقے میں ایرانیوں کی اٹامک انسٹالیشنز ہیں. امریکہ یہ کیوں نہیں کرتا کہ اپنے جہاز بھیجے وہاں پہ بمباری کرے, اٹامک انسٹالیشنز کو ختم کر دے, معاملہ ختم ہو گیا, ایٹمی توانائی ختم ہو گئی. اچھا, ان دونوں سوالوں کا جواب کیا ہے؟ ان دونوں کا سوالوں کا جواب بہت ہی ایک سادہ سی بات ہے جو کریں تو بہت مشکل بن جاتی ہے. وہ کیا کہ آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس جو طیارے ہیں وہ کون کون سے ہیں. ہاں معلوم ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اسرائیل کے پاس طیارے کون کون سے ہیں, یہ بھی معلوم ہے. ان میں جو بم لگے ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں, یہ بھی معلوم ہے. یہ بم کتنی دور تک مار کر لیتے ہیں زمین پر گرنے کے بعد, یہ بھی معلوم ہے. تو بنکر اس سے نیچے کیوں نہیں بنا لیتے؟ مثلا امریکہ کے پاس ایک بم آیا ڈیزی کٹر نام کر کے, پتہ نہیں اس طرح کا انہوں نے ایک نام رکھا, فرض کریں 30 میٹر تک زمین کو کاٹ دیتا ہے. 30 میٹر تک, یہ آپ کا 3-4 میٹر سے زیادہ نہیں ہے, 30 میٹر تک زمین کو کاٹ دیتا ہے. تو بنکر 40 میٹر پہ بنا لو تاکہ وہ نہ کاٹ سکے. اچھا, یہ جو کام ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک سینس میں اگر آپ سوسائٹی میں یہ کرنے لگیں, دیکھیں آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی آسانی سے یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ یہ دیکھیں دشمن کی اسٹرینتھ کہاں تک جائے گی, یہاں تک جائے گی, آپ اس کے مقابلے میں وہاں سے شروع کریں کہ اب اس کے بعد اس کی اسٹرینتھ نہیں جائے گی. صحیح ہے, آسان کام. یہ جو بنکر بنانے میں نے آپ سے عرض کیا نا, یہ جو بہت سادہ سی بات نظر آ رہی ہے, آپ اسی کو سوسائٹی میں کر لیں, آپ اسی کو سوسائٹی میں کریں. اچھا, اس کو میں سوسائٹی کے اسکیل پر کہوں گا ریورس انجینئرنگ ہے لیکن سوشل افیئرز کے اندر. ایک آپ کے پاس ریورس انجینئرنگ کیا ہوتی ہے؟ بھائی آپ کے پاس ایک مائک آیا کہ یہ امریکہ کی فلاں کمپنی نے بنایا ہے, یا مثلا فلاں جرمن کمپنی کی یہ پروڈکٹ آپ کے سامنے آئی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں اس پروڈکٹ کو لے جاتے ہیں مثال کے طور پر چائنا اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو یہ بیچ رہے ہیں $1000 کا. صحیح ہے, اگر آپ ہمیں یہی بنا کر دیں بالکل ایسا ہی تو آپ کتنے کا دیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسے فرض کریں, وہ کہیں گے اپنے 10 pieces ہمیں دے جاؤ, 10 pieces ہمیں دے جاؤ. تو آپ 10 pieces کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم ان سے کھولیں گے. ان کو کھول کر اس عمل کو ہم کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ. ہم ریورس انجینئرنگ کریں گے, جیسے ایرانیوں نے ڈرون کے ساتھ کیا, امریکہ کا ڈرون اتارا, اس کو اتارنے کے بعد اس کی ریورس انجینئرنگ کی. البتہ ان کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ پیس ایک ہی تھا, اگر غلط کر دیا آپ نے کھولنے کھالنے میں تو معاملہ ختم ہو گیا, پھر آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. تو مثلا چائنیز کہیں گے بھائی 10 pieces دے جاؤ, ایک کو کھولنے میں غلطی کریں گے, دوسرے میں غلطی کریں گے, تیسرے چوتھے میں تو سمجھ میں آ جائے گا نا کہ یہ ہے کیا چیز. آپ نے ریورس انجینئرنگ کی, آپ نے بنا کر چائنیز سے کہہ دیا بھائی وہ $1000 کا پیس آپ کتنے بنائیں گے, اور وہ کہہ دیں گے بھائی یہ ہم آپ کو 700 میں دیں گے. اچھا وہاں پر مزے کی بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کہ آپ یہ بھی چھوڑ دیں 700 میں دیں گے, آپ کو کتنے میں چاہیے تو ہم آپ کو اتنی حساب سے اس میں سے چیزیں کم کر کے دے دیں گے. مثلا یہ کالا ہے نا, اس کے $2 زیادہ لگتے ہیں, تو ہم پیلا کر دیں گے, اس میں $1 میں ہی کام چل جائے گا. تو وہ یہ بھی کر دیتے ہیں. تو یہ جو فارمولا ہے یہ آپ سوسائٹی پہ لے آئیے, آپ سوسائٹی پہ لے آئیں. وہ کیسے سوسائٹی پہ کیسے لائیں گے ریورس انجینئرنگ کے فارمولے کو؟ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. 30-35 سال کے سماجی تجربے سے, سوشل ایکسپیرینس سے ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہیں. وہ کیا؟ ہماری کوئی تنظیم نہ بن سکی ہو تو ٹوٹی تو بہت ہے نا, نہیں بنی تو ٹوٹی تو ہے نا, تو کم سے کم ٹوٹنے سے ہی سیکھ لو کہ صحیح کیسے بنتی ہے. کوئی تو تجربہ کر لیا نا ہم نے, 35 سال ہو گئے تنظیمیں بناتے ہوئے اور توڑتے ہوئے. ریورس انجینئرنگ کر کے سیکھو کہ بنتی کیسے ہے, صحیح کیسے بنتی ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک گروپ کے ساتھ کام کیا 10 سال تک, 10 سال بعد وہ گروپ کولیپس کر گیا. اس تجربے سے تو سیکھوں کہ کولیپس کیسے ہوتے ہیں, ریورس انجینئرنگ کروں, شروع سے ایسا بناؤں گا جو 10 سال کے بعد نہیں ٹوٹے گا. ریورس انجینئرنگ, حزب اللہ کی ریورس انجینئرنگ کی جا سکتی ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا یہ پیس بنا کیسے ہے. اس پیس کو دوبارہ سے بنانے کے لیے پاکستان کے اندر مجھے کیا کرنا پڑے گا. آپ ریورس انجینئرنگ کر لو, ہمیں ایک بینیفٹ بھی ہے. وہ کیا؟ اگر چائنا امریکہ کے کسی پیس کی کاپی کرے گا اور وہ امریکہ میں بنانے والے سے پوچھے کہ تو نے کیسے بنایا, تو وہ چائنیز کو بتائیں گے؟ کبھی بھی نہیں, کیس کر دیں گے. اور آپ حزب اللہ سے پوچھیں کہ کیسے بنائی ہے, تو بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ بتائیں گے بھی. اس کا مطلب ہے ریورس انجینئرنگ اور آسان ہو گئی, چونکہ پروڈکٹ بنانے والا آپ کو گائیڈ کرنے کو تیار ہے, اپنا بلو پرنٹس دینے کو تیار ہے وہ آپ کو. جبکہ ریورس انجینئرنگ میں معمولاً بنانے والا اپنے بلو پرنٹس آپ کو نہیں دیتا, مگر یہ کہ آپ نے جاسوسی کر کے کہیں سے چوری کر لیا, ورنہ وہ نہیں دیتا ہے. آپ کے پاس کام آسان ہے, آپ ریورس انجینئرنگ کریں, نمبر ایک. نمبر ٹو, جیسے آپ ریورس انجینئرنگ کرنے جائیں گے سب سے پہلا کام جو آپ کے سامنے آئے گا وہ پلاننگ ہے. پلاننگ, اگر آپ ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں اور آپ کی پلاننگ اچھی نہیں ہے, آپ نہیں بنا سکتے. آپ کو پلاننگ بہت ساؤنڈ کرنی پڑے گی. میں آج کل ایک تجربے سے گزر رہا ہوں, گھر منتقل کرنے کے, نئے گھر بننے کے, تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پلاننگ کی ڈیفیشنسی کس طرح آپ کے خرچے کو بڑھا دیتی ہے, آپ کے وقت کو ضائع کرتی ہے, آپ کی ریسورسز کو برباد کرتی ہے. اگر پلاننگ اچھی نہیں ہے, آپ کا پیسہ ضائع ہوگا, آپ کا وقت برباد ہوگا, آپ کی پروڈکٹ خراب ہو جائے گی. ہمارے پاس آرگنائزیشنز کے بننے میں پلاننگ نہیں ہے, اس خاطر ہماری پروڈکٹ خراب ہے, ریسورسز ضائع ہو رہی ہیں, وقت برباد ہو رہا ہے. جیسے آپ کو ریورس انجینئرنگ کرنی ہے, آپ کی پلاننگ اسٹرانگ ہونی چاہیے, بہت اسٹرانگ پلاننگ. جیسے پلاننگ آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے, آپ کو دو چیزیں چاہیے. نمبر ایک پیشنس, صبر. نمبر دو ڈسپلن, نظم و ضبط. اگر یہ آپ میں نہیں ہے, آپ پلاننگ نہیں کر سکتے. آپ کی پلاننگ کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. بس احسان محترم, نمبر ون ریورس انجینئرنگ, نمبر ٹو ڈسپلاننگ, نمبر تھری پیشنس اور ڈسپلن. جس گروپ کے اندر یہ ہوگا وہ گروپ اس کام کو کر لے گا, اور جس گروپ میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ حزب اللہ کی ریورس انجینئرنگ نہیں کر پائیں گے. اور اگر ریورس انجینئرنگ نہیں کر پائیں گے تو خود بنانا تو پھر ناممکن ہے. اگر چائنا ریورس انجینئرنگ کر کے نہیں بنا سکے تو کیا وہ پروڈکٹ خود سے بنا لے گا؟ خود سے بھی نہیں بنا پائے گا. اگر وہ یہ نہیں کر